میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. پھر نعرہ مستانہ ہاں اے دل دیوانہ. پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ, پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ. زنجیر علائق غیر ضروری تعلقات, یہ رسومات اور غیر ضروری تعلقات جن میں پھنس کر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے, غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر نعرہ مستانہ, پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ. پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو. اشک بدامہ معنی دامن آنسوؤں سے تر ہونا. پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو, پھر سہرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. سہرا نوردی کے معنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جنگل جنگل کوچا کوچا پھرنا. پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو, پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو, پھر سہرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. پھر سہرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ.
سمجھ میں آ رہا ہے کچھ
کچھ کچھ بھائی؟ اس میں یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ نفس جو ہے ہمارا غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. دنیا میں انسان آیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, اور یہاں آ کر آدمی دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جاتا ہے. جھمیلے بیوی بچے کا نام نہیں, جھمیلے مال و دولت کا نام نہیں. جھمیلا وہ ہے جو غیر ضروری, جو آگے ہے نا کہ زنجیر علائق غیر ضروری تعلقات میں پھنس جاتا ہے. بعض لوگوں کو دوستیوں کا شوق ہوتا ہے, دوستیاں اتنی بڑھا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے جب دوستیاں بڑھا لی اب کسی کی یہاں موت ہو گئی تو بھاگے بھاگے وہاں جانا پڑتا ہے, نہیں جائیں گے تو دوست ناراض ہو جائے گا. اسی طرح کہیں شادی ہے تو فلاں دوست کے ولیمہ ہے, وہاں بھاگے بھاگے جا رہا ہے. پھر اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے, اب وہاں چلا جا رہا ہے. اب اس کا نواسے کا عقیقہ ہے, پوتے کا عقیقہ ہے, اس کو بھائی کوئی تحفہ بھی دینا ہے تو بازار بھی بھاگے جا رہا ہے بھائی تحفہ لے کے جانا ہے. کہیں شادی میں جانا ہے تو کپڑے بھی خریدنا ہے اور نیا جوڑا بھی لینا ہے. آج کل تو ختنہ کی بھی رسمیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, ختنہ کی بھی رسمیں ہوتی ہیں, یعنی ختنہ کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں ہم نے سنا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک کی اتنی رسومات ہمارے یہاں آ گئی ہیں. یہ سب غیر ضروری تعلقات ہیں. بیوی سے محبت کرنا کوئی غیر ضروری تعلق تھوڑی ہے, یہ تو اللہ کی محبت میں شامل ہے. بیوی جائز حلال نعمت ہے, اس کے ساتھ محبت کرو, اس کا خیال رکھو, اس کا دکھ درد دیکھو, اس کی دوا دارو کرو, اس کو کپڑا لگتا لا کے دو. یہ تھوڑی کوئی غیر ضروری تعلق ہے. ایسے ہی بیوی کے بعد بچوں کا خیال رکھو, والدین کا خیال رکھو, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. لیکن رشتہ داروں کا حق ہم نے اتنا ہی سمجھا ہوا ہے کہ جب ان کی نکاح ہو جائے تو اس میں شرکت کرو, اور جب موت ہو جائے تو ان کے جنازہ اٹھا دو. بس دو یہ دو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ جتنی زیادہ رسومات ہیں سب اس پہ پڑھیں. یہ سب غیر ضروری تعلقات ہیں, ان میں پھنس کر انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. کرنے کے کام کرنے کا کام رہ جاتا ہے, نہ کرنے کے سارے کام بوجھ بنا کے پھرتا ہے. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے. گناہوں میں مبتلا ہو گئے, گناہوں میں مبتلا ہو گئے. آئے تھے اللہ کو راضی کرنے, سونا مت اباسی والے پانی. ہمارے ایک استاد تھے میتھمیٹکس کے, تو جس لڑکے کو ایسی نیند آتی تھی تو اس کو کھڑا کر دیتے تھے اور دو لڑکوں کو کہتے تھے کہ اس کو 6 گلاس پانی پلاؤ. وہ چلاتا رہتا, 2 گلاس پہ چلانا شروع کر دیتا تھا, مگر وہ نہیں مانتے تھے, 6 گلاس پلا کے چھوڑتے تھے. اب 6 گلاس پینے کا تو پیٹ پھول گیا اور پھر اب تقاضا شروع ہو گیا, لیکن کلاس سے جانا منع ہوتا تھا. اب سوچو کہ پھر اس کو نیند آئے گی, تو سونا مت. ہاں, نیند کے یہاں گنجائش نہیں ہے, خوب ہوشیاری سے سنو. تو سمجھ میں آ گئی, یہ نفس جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے, اللہ سے غفلت برتنے لگتا ہے انسان. تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک نعرہ مستانہ مارو, یعنی اپنے آپ کو جگاؤ, ہوشیار کرو, بیدار کرو, کہ ہم بار بار اپنے سبق کو دہراؤ کہ ہم دنیا میں ان تعلقات میں اور ان رسومات کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ لانڈی صبح سے بیٹھا ہوا ہے وہ پہلے سے آ کے, تو الا ليعبدون, کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب بتائیے کیا مقصد بیان کیا ہمارے بنانے والے نے, ہمارے پیدا کرنے والے نے, ہمارا کیا مقصد بیان کر دیا کلام الہی کے اندر, اپنے کلام میں, کہ دیکھو تمہارا مقصد تو یہ ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا, ان الدنیا خلقت لکم, تمہارے واسطے یہ تخلیق کیا ہے ہم نے, یہ مویشی, یہ کھیتیاں, یہ بارش برسات, یہ پہاڑ, یہ سمندر جن سے تم روزی حاصل کرتے ہو, یہ سورج جس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو, تمہارا غلہ پکتا ہے اس سے بارش ہوتی ہے, بھاپ بن کے پانی اڑاتا ہے, سمندر ہے ان میں مچھلیاں تمہاری روزی کے لیے, اور یہ سورج چاند ستارے ساری کائنات ہم نے کیا کیا, خلقت لکم, تمہارے واسطے تخلیق کیا ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, تمہارا مقصود یہ نہیں ہے کھیتیاں اگانا, یہ تو ذریعہ ہے پیٹ پالنے کا. تمہارا مقصود نہیں ہے ملیں قائم کرنا, تمہارا مقصود نہیں ہے یہ میڈیکل سائنس کو ایجاد کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا, انجینئرنگ کرنا, مقصود نہیں ہے, ذریعہ ہے, ذریعہ مقصود. یعنی پیٹ پالیں گے, روزی کمائیں گے تو پیٹ میں روٹی جائے گی, جب روٹی جائے گی تو پھر خدا کی عبادت کریں گے, ہے نا. یہ ہے مقصد انسان کا, کہ روٹی اگر کھانی ہے تو کیوں کھانی ہے, خدا کو یاد کریں گے اس لیے کھانی ہے روٹی, ہے نا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ بھائی کیسے جیتے ہو, تو کہا کہ جیتا ہوں کھانے کے لیے اور کھاتا ہوں جینے کے لیے. بھائی یہ بھی کوئی زندگی ہے, تو فرمایا کہ اصل مقصود کیا ہے, خدا تعالیٰ کو راضی کرنا, ان کو خوش کرنا, ان کی خوشی کے اعمال کرنا, ان کی خوشی کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی ادائیں دکھانا. بچہ نہیں اپنے ماں باپ کو ادائیں دکھاتا ہے, ماں باپ ہنستے ہیں خوش ہوتے ہیں, بچہ ادائیں دکھاتا ہے. تو یہ ادائیں ہیں, نماز پڑھنا, قیام کرنا, ان کے آگے جھکنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, عبدیت کے ساتھ, بندگی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ جو ہے پڑے رہنا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے شیخ تھے, فرماتے ہیں نماز کیا ہے, یہ تھوڑی کہ نماز اس کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہیں, ادھر کھجلا رہے ہیں, ادھر کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں, ادھر داڑھی میں خلال کر رہے ہیں, ادھر کچھ کر رہے ہیں, ادھر کچھ کر رہے ہیں. ارے نماز تو سراپا عبدیت ہے, عبادت سراپا عبدیت ہے, سراپا عاجزی ہے کہ دبے کھڑے ہیں. سنا آپ نے, دبے کھڑے ہیں, تر کے مارے, عظمت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ دبے کھڑے ہیں, دبے جھکے ہیں, رکوع کرے تو دبے ہوئے ہیں اللہ کی عظمت سے, اور سجدے میں جائے تو دبے پڑے ہیں, دبے کھڑے ہیں, دبے جھکے ہیں, دبے پڑے ہیں. یہ ہے انداز عبادت کے، عبدیت کے اور اللہ کو راضی کرنے کے. اسی طرح جو بھی عبادت کرے انسان وہ اللہ تعالیٰ کو کی عظمت کو سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرے دل میں، محبت کے ساتھ ادائیگی ہو. کلام پاک پڑھتا ہے تو محبت کے ساتھ کلام پاک پڑھے کہ میرے پالنے والے کا کلام ہے، پالنے والے کا کلام ہے. جب یہ سوچے گا کہ میرے پالنے والے کا کلام ہے تو محبت سے پڑھے گا، اس لیے کہ پالی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بلی کو کیسی محبت ہو جاتی ہے؟ ذرا سا دودھ پلا دو پھر ہمیشہ آپ کی ٹانگوں میں دم ہلاتے آگے پیچھے پھرتی ہے، دروازے پہ آپ کے پڑی رہتی ہے. ذرا سا دودھ پلانے سے اس جانور کا یہ حال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پیدائش سے لے کر آج کتنی عمریں ہماری ہو گئی، کب سے کھلا رہے ہیں، کب سے پلا رہے ہیں، کب سے نعمتیں دے رہے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وحشت سے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، سلام پیرا بھاگے. بہت سو کو تو توفیق ہی نہیں ہے، جن کو ہے تو ان کا یہ حال ہے. نماز کی نیت باندھتے ہی جو ہے وہ ادھر ادھر کے خیالات بھی. ایک شخص جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں ایک بہت ہی قیمتی زیور تھا میرے پاس، وہ میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، اتنا میں کوشش کرتا ہوں کہ یاد آ جائے، یاد ہی نہیں آ کے دیتا، کچھ تقدیر کیجیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم ایسا کرو کہ دو رکعت کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ کے، اور پھر دعا کرنا تمہیں یاد آ جائے گی. جیسے ہی نیت باندھی فوراً ہی معلوم یاد آ گیا کہ فلاں جگہ یہ چیز رکھی تھی. تو نمازوں کا ہماری یہ حال ہے. تو نہیں بھائی، محبت کے ساتھ ہو. پالنے والے کا کلام ہے تو اسی حساب سے پالنے والے کو پالنے والے پلی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے بے حد محبت ہے، ہاں، اور ہماری محبت جو ہے اس کا یہ کیا چیز ہے؟ پالنے والے کو جو ہے ہماری محبت چھپی ہوئی ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں اس پہ، پردے حجابات. کیونکہ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کا تو جو آفتاب ہے وہ بالکل چمک رہا ہے، جیسے سورج بالکل چمک رہا ہوتا ہے، خوب اس کی روشنی اور دھوپ اور گرمی حرارت سب چیز موجود ہے، لیکن بادل آ گئے. اب کیا ہوگا؟ کیا سورج کو اندھیرا آ گیا؟ سورج اندھیرا ہو جاتا ہے؟ سورج اندھیرا نہیں ہوتا، سورج چمک رہا ہے، ہم تک روشنی نہیں پہنچ رہی، بادل کا پردہ آ گیا درمیان. تو ایسے ہی میرے دوستو ہمارے قلوب کے اوپر، قلب میں، دل کے اوپر غفلتوں کے بادل آ جائیں. اللہ تعالیٰ کا سورج آفتاب تو بے شمار آفتابوں، کروڑوں آفتاب سے زیادہ روشن ہے، لیکن ہمارے نفس کی بری بری عادتیں اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کے پردے جو ہے وہ ہمیں اللہ کے نور کو حاصل کرنے سے روکے ہوئے ہیں. اللہ کا آفتاب تو چمک رہا ہے پوری آب و تاب سے. تو پلی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. ان کے لیے دو گلاس تو ذرا پانی کا انتظام کریں ابھی، ہاں دیکھتے ہیں ابھی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں میں، کہ پالنے والے کو اپنی پلی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے. اب جب بلی آپ کے دروازے پہ پڑی رہتی ہے، دم ہلاتی ہے، تو آپ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے. ایسے ہی پلی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین سارے عالم کے پالنے والے ہیں، تو اللہ ہم کو پالتے ہیں، ان کا کلام ہے. جب یہ سوچ کے پڑھے گا کلام الہی تو کیسا مزہ آئے گا، کیسی محبت معلوم ہوگی. تو یہ ادائے بندگیاں دکھا کر اللہ کو راضی کرنا، یہ ہے مقصد زندگی. بیان کر دیا اللہ نے، ہے نا. اور باقی کیا فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہارا مقصود یہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے خادم ہیں. اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، دنیا تمہارے واسطے ہے، سورج تمہارا خادم، چاند تمہارا خادم، مویشی تمہارے خادم، کھیتیاں تمہاری خادم، اور یہ دنیا کے مال و دولت، سونا چاندی کی کانیں سب تمہاری خدمت کے لیے ہیں یہ. لیکن تم کو ہم نے بہت ہی اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا، بہت ہی اعلیٰ شرف تمہیں عطا فرمایا ہے. کیا؟ کہ تم ہم جیسی عظیم الشان ذات کو راضی کرو، اس کام میں تم لگ جاؤ. یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی خیرات کر دی، کبھی چلے گئے، کبھی نہیں چلے گئے، نہیں، اس کام میں جٹ جاؤ، جٹ جاؤ. کوئی اور، اس لیے کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ہم کو راضی کرنے کے کام کرو، بس پھر دیکھو کہ ساری کائنات تمہارے قدموں میں آ پڑے گی, خادم کی طرح آ پڑے گی. مگر ہوا کیا کہ ہم نے یہاں آ کر ان غیر ضروری تعلقات میں پھنس کر, رسومات میں پھنس کر, اور دنیا کو دل میں لا کر, جو ابھی حضرت نے فرمایا کہ بھائی پانی جو ہے وہ کشتی کے لیے معاون ہوتا ہے, کشتی پانی پہ چلتی ہے تو معاون ہے, پانی نہ ہو تو کشتی نہ چلے. تو دنیا پانی کے مثل ہے کہ اگر دنیا نہ ہو تو بھائی ہمارا جسم ناکارا ہو جائے گا, عبادت کیسے کریں گے, نماز کیسے پڑھیں گے, تلاوت کیسے کریں گے, روٹی نہ کھائیں گے آنکھوں میں روشنی کہاں آئے گی, اندھیرا چھایا رہے گا, تلاوت کیسے کریں گے, نماز میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو, یہ تو بھائی دین نہیں ہے ہمارا. دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن کس طرح چلنا ہے کہ کشتی جیسے پانی پہ چلتی ہے تو پانی مثل دنیا کے ہے اور کشتی مثل دل کے ہے. تو اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے, لہذا دنیا اگر دل میں آ جائے تو ایمان کی ہلاکت ہو جاتی ہے. تو دل میں دنیا نہ ہو, دنیا کی غرض, دنیا کی لالچ, ہر وقت دنیا کمانے میں لگے رہنا اور اس میں اپنے جو اللہ تعالی کے حقوق ہیں ان کو پامال کرتے رہنا, یہ نہ ہو. تو یہ ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. دنیا دل میں ہو وہ ہلاکت کا باعث ہے, دنیا ہاتھ میں ہو کوئی نقصان نہیں ہے. فرمایا لا بأس بالغنا من اتق اللہ عز وجل, حدیث پاک میں ہے کہ مالداری اس کو بالکل مضر نہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, شریعت اور سنت کے مطابق کام کرتا ہے, اس کے لیے مالداری بالکل مضر نہیں, بلکہ اس کے لیے مالداری ذخیرہ آخرت کا ذریعہ ہے, آخرت کمانے کا ذریعہ ہے. ہاں, ایک دفعہ ابھی حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ کچھ مہاجرین فقراء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے یہ مالدار مسلمان بھائی جو ہیں یہ تو ہم سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, برابر چل رہا ہے معاملہ, اور ہم یہ صدقہ کرتے ہیں, ہم صدقہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو فقیر ہیں, پاس پیسہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ عرض کیا کہ یہ غلام آزاد کر سکتے ہیں, ہم تو خود غلام ہیں, فقیروں غلاموں کی طرح ہیں, ہم کیسے آزاد کریں؟ تو اس معاملے میں یہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے نیکیوں کے اندر. دیکھیے صحابہ کیسے لالچ کرتے تھے, ہے نا, آخرت کمانے کے لیے کیسے لالچ کرتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترکیب بتلا دی کہ اچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ہم تمہیں ایسی تدبیر بتاتے ہیں کہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. اچھا کیا؟ کہ بھائی تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, اور ایک روایت میں 33 مرتبہ اللہ اکبر ہے اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے, جیسے 100 کا عدد پورا ہو جائے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد 100 پورا کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھ لیا کرو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تو تم ان سے بہت آگے بڑھ جاؤ گے, بہت نیکیاں تمہارے پاس کثر سے جمع ہو جائیں گی, اور تمہارے بعد آنے والوں سے بھی تم آگے بڑھے ہوئے ہوگے, یعنی تم سب سے آگے ہو گے. اب یہ حضرات چلے گئے, تھوڑے دن کے بعد پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گئے کیونکہ جو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو عمل کیا انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی, اس پر تم راضی رہو, ہے نا. تو یہ دیکھو کیسے کیسے کمائی کے دھندے وہاں آخرت کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے, لیکن ہم تو بس یہیں کی کمائی کے دھندے میں پھنس گئے ہیں. تو ہمارے پاس اتنی فرصت مشکل سے ہوتی ہے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد بھئی کچھ دعائیں پڑھ لیں. مثلا یہ کلمہ ہی بہت بڑا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی مختلف الفاظ آئے ہیں, کم و بیش اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے, تو یہ کلمات پڑھنے سے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملیں گی ہر کلمے پر اور 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہ معاف ہوں گے, ہے نا. اور اس قدر کثیر انعام دلانے والا یہ کلمہ ہے, لیکن ہم میں سے بعض لوگوں کو یاد بھی نہ ہوگا, پتہ بھی نہ ہوگا. تو ہمارے جو یہ غفلت ہے یہ مراد ہے اس میں, کہ زنجیر علائق میں پڑھ کے ہم نے صبح اٹھے تو بس فکر ہے کام کی, کاروبار کی, دفتر کی, بجائے اس کے کہ صبح اٹھ کے فکر ہو کہ بھائی کچھ اپنے اصلی وطن کی ہم کمائی کر لیں, جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی تعمیر کر لیں. ہمارے حضرت کی کیا خوبصورت عنوانات ہیں کتابوں کے بھی, فرماتے تعمیر وطن آخرت, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تعمیر وطن آخرت, کہ اس کے اندر کس قدر یعنی ایک پورا بیان چھپا ہوا ہے کہ تعمیر تو کرنا ہے, تعمیر ہم یہاں بھی کرتے ہیں, بنگلہ بھی تعمیر کرتے ہیں, گھر تعمیر کرتے ہیں, مل تعمیر کرتے ہیں, کچھ بھی تعمیر تو کرنی ہے رہنے کے لیے, گزارا کرنے کے لیے. تو وطن آخرت کہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا وطن ہے نہیں, ہمارا وطن تو ہمارا آخرت ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہماری, ہے نا. تو ایک اسی طرح سے ایک کتاب کا عنوان ہے پردیس میں تذکرہ وطن, پردیس میں تذکرہ وطن, اس میں پورا بیان چھپا ہوا ہے کہ دنیا پردیس ہے. فرمایا کہ جس طرح پردیس میں جا کر آدمی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہاں اچھی طرح انتظام کیا جائے ٹھہرنے کا اور پرماننٹ آدمی سارے کام کرے بنگلہ نوکر چاکر, بلکہ وہ معلوم ہے اس کو کہ میں آیا ہوں یہاں تھوڑی مزدوری کروں گا, پیسہ ویسا کماؤں گا, اس کے بعد اپنے وطن جا کر میں عیش کروں گا, وہاں میں کھاؤں گا, پردیس کی کمائی وطن میں کھائی, تو یہ تو ٹھیک ہے. اور جو شخص پردیس میں جا کر اپنی تمام کمائی کو وہیں پر عیش و عشرت کے اندر ضائع کر دے, کچھ بھی نہ بچائے, اب خالی ہاتھ وطن واپس آ رہا ہے, تو بتائیے پھر وہ یہاں کس حالت میں رہے گا, فقیروں کی طرح رہے گا کہ نہیں. لیکن صحابہ کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ ان کو آخرت کے ذخیروں کی فکر رہتی تھی کہ ہمیں جہاں اصلی وطن ہے, جہاں ہمیشہ کے لیے ہمیں جانا ہے, تو وہاں کے لیے ہم تعمیر اچھی سے اچھی پائیدار. یہی تو وجہ تھی کہ جب کوئی جو ہے شہید ہوتا تھا تو وہ نعرہ مارتے تھے, آخری سانس نکلتے نکلتے ان کا نعرہ خوشی کا ہوتا تھا. ہم تو غم مناتے ہیں, آج کرونا میں کوئی انتقال کر گیا تو بھائی بے شک تبھی غم تو ہوتا ہے انسان کو, ظاہر ہے اپنا کوئی پیارا ہے رشتہ دار ہے دنیا سے چلا گیا, تبھی غم تو ہوتا ہے. لیکن ہم یہ چیز ہم کم لوگ سوچتے ہیں کہ آخر وہ شہید بھی تو ہوا, اللہ نے اس کے لیے کتنا بڑا درجہ آخرت میں رکھا ہے, جو اصلی وطن کے اندر اس کا کام بن گیا اس کو تو بڑے درجات سے نوازا جائے گا, شہید ہو گیا وہ. اسی طرح کسی بھی مہلک بیماری میں انسان مسلمان جب شہید ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے, مہلک بیماری میں جل جاتا ہے تو شہید کا درجہ پاتا ہے, ڈوب کر انتقال ہو جائے تو شہید کا درجہ پاتا ہے. اس قدر انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, لیکن ہم کو کہاں ان چیزوں کی خبر ہے. تو جب وہ شہید ہوتے تھے میدان جنگ میں میدان جہاد میں تو نعرہ مارتے تھے خوشی سے, فزت بربک اعلی, خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, فزت معنی یعنی دونوں جہان کی کامیابی سے بڑھ کر مجھے کامیابی حاصل ہو گئی. تو یہ سمجھ پیدا کرنا, اس کا یقین پیدا کرنا, اور خدا تعالیٰ کو ہر لمحہ یہ جستجو کر لینا کہ ہمیں جستجو رکھنا کہ خدا تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے, اور دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے عبادت, یہ ہے عبدیت جو ہمارا مقصود ہے. ہاں مقصود صرف یہ نہیں کہ بس تہجد گزاری اور سارا وقت مسجد میں بیٹھے رہنا, سارا وقت تسبیحات میں لگے رہنا اور کام کاج چھوڑ دینا اور بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا, نہیں بھائی, سارے کام ہی کرنے سے تو آخرت بنتی ہے. مثلا بیوی کے بھائی کیا بات ہے, تو جو ہے یہ کام تو آخرت کی کھیتی ہے. فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرۃ, دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے, ہے نا. اگر یہ حقوق ادا نہ کیے تو آخرت میں خسارہ ہے, اور یہ حقوق کو اللہ اور رسول کی مریاد رکھو کہ کام کرنا ہے تو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. مثلا ایک آدمی کو بیوی سے بڑی محبت ہے, اب بیوی نے فرمائش کر ڈالی کہ ہم کو ٹی وی لا دو, ہے نا, ٹی وی مثل ٹی بی کے ہے, ٹی بی یہ ایسے جراثیم ہے کو جو ایمان کو بالکل سڑا دیتا ہے, گلا دیتا ہے, جلا کر خاک کر دیتا ہے. ناچ گانے رنگ رلیاں ننگی فلمیں اور یہ گانے بجانے آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے نا. جیسے ہمارے حضرت کا بھی کلپ بھی سنایا تھا کہ یہ مگرمچھ کی طرح قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے, قبر منہ کھولے ہوئے, کہ جس طرح مگرمچھ سمندر سے باہر آتا ہے, دریا سے باہر آتا ہے, کھایا پیا ہوا ہوتا ہے, اس کے دانتوں کے اندر جو ہے وہ شکار کے ریشے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ہے نا. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ باہر آ کے منہ کھول دیتا ہے اور بالکل ساکت پڑا رہتا ہے, ہلتا نہیں بالکل, کئی کئی گھنٹے نہیں ہلتا. وہ دھوپ تاپتا ہے تو چڑیاں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بے حس و حرکت چیز ہے اور اس میں ہمیں کچھ ہمارا وہ غذا نظر آ رہی ہے, کیونکہ گوشت سڑ جاتا ہے, اس میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں. تو وہ کیڑے اور گوشت کے ریشے کھانے کے لیے ایک ایک کر کے جو ہے اس کے اندر منہ کے اندر بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ کیڑے کھا رہی ہیں, گوشت کھا رہی ہیں اور ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے, کہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور ایک چڑیا کو دیکھ کے پھر دوسری چڑیا, کیونکہ بھائی وہ لڑکا بیٹھا ہوا موبائل استعمال کر رہا ہے, ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے, گانے بجانے دیکھ رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے, وہ ادھر دیکھو تو وہ نیٹ کیفے میں بیٹھا ہے, ادھر دیکھو تو وہ کیبل پہ بیٹھا ہے. ارے بھائی یہاں تو سب رنگولیاں مل رہی ہیں, مزے آ رہے ہیں, لوگ خوب عیش ہو رہے ہیں یہاں. تو اسی طرح چڑیاں ایک ایک کر کے 20 چڑیاں ادھر 20 چڑیاں ادھر اس کے دانتوں کے اندر سے وہ جو ہے وہ کھا رہی ہیں, کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا مگرمچھ تو خلال تو کر نہیں سکتا, تو اس لیے اس کا یہ خلال کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پرندے جو ہے اس سے وہ کھا رہے ہیں. اب اچانک جب مگرمچھ نے دیکھا کہ 20 چڑیاں ادھر 20 چڑیاں ادھر, کھٹ سے منہ بند کر لیا, ایک اور شکار اس نے کر لیا. اب وہ چڑیاں پریشان ہیں کہ ابھی تو موبائل بھی تھے, ابھی تو کیبل بھی تھے, ابھی تو ننگی فلمیں بھی تھیں, ابھی تو گانے بھی تھے, یہ کہاں سب چلا گیا, کہاں غائب ہو گیا, ہم تو مگرمچھ کے پیٹ میں چلے گئے. تو اس طرح قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو آج تو مزہ آ رہا ہے, آج تو ایش سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے. یہ جو ہے کسی نے کہہ دیا شعر تو اس کو سب جو ہے اس کے پیچھے ہی چل پڑے. انجام تو دیکھو کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے, جو ہم ننگی فلموں سے جی بہلا رہے ہیں, گانے بجانوں سے جی بہلا رہے ہیں, تو آگے اس کا انجام کیا ہوگا. انجام یہی ہو رہا ہے, گھر گھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں, گھر گھر میں لڑکے نامرد ہو رہے ہیں, صحتیں تباہ ہو رہی ہیں, ایمان تباہ ہو رہا ہے, آخرت کا خزارہ ہو رہا ہے, اس کی فکر ہم کو نہیں ہے. تو میرے دوست اور عزیزو, اب بیوی نے فرمائش کر دی کہ ہم کو ٹی وی لا دو, ہم کو ٹچ موبائل لا دو, ہم کو فلاں لا دو, تو اب یہ اگر اس کو پورا کر رہا ہے تو خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے. یہ نہیں ہے بیوی کا حق کہ وہ آپ سے گناہ کی فرمائش کرے اور آپ اس کی فرمائش پوری کریں. ہاں وہ آپ سے کہے کہ بھائی ہمیں فلاں چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے, آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے, میرنڈا پینے کو دل چاہ رہا ہے, آپ دوڑ کر جاؤ لے کے آؤ, یہ بھی صدقہ ہے اور یہ اللہ کی پسندیدہ ہے. بیوی کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے. دیکھو آپ تو اپنی طبعی محبت کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت میں گن رہے ہیں, کیسے پیارے ہیں اللہ. کیا آپ اپنی طبیعت سے محبت کر رہے ہیں, اس کو بھی اللہ نے آخرت کا ذریعہ بنا دیا آپ کے لیے, ہے نا. تو اور اسی طرح بیمار ہو جائے تو آپ اس کے لیے دوا لے کر آؤ, یہ اللہ سے خوش ہوتے ہیں. اللہ اس کو کپڑا کی ضرورت ہے, کپڑا لا کے دے دو. حتیٰ کہ بیویوں کے لیے اگر جو ہے پہلے بھی ان کے پاس کپڑے ہیں لیکن ایک جوڑا اور لا دیا کہ وہ خوش ہو جائے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. بیوی خوش ہو گئی, اللہ خوش ہو جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے نبھانے ہیں حقوق اور اس طریقے سے آخرت کو کمانا ہے. اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف تھوڑی آخرت کی کمائی ہو سکتی ہے میرے دوست, ہو سکتی ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ سب باتیں ہیں کہ ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے اور مزہ بھی لینا ہے لیکن حلال مزہ لینا ہے, حرام مزہ نہیں لینا, کیونکہ حرام مزہ لینے سے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہوتی ہے. اور جو آدمی گناہ سے بچنے میں غم اٹھاتا ہے, کیونکہ طبیعت میں گناہ کا تقاضا ہے, لیکن وہ اس غم کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہم اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کر سکتے, ہم ایسی بے وفائی اور بے غیرتی کا کام ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مالک کو ناراض کریں جو ہمیں روٹی دیتا ہے, جو ہمیں کپڑا پہناتا ہے, جو ہمیں چھت دیتا ہے سونے کے لیے, جو جس نے ہمیں بیوی بچے دیے, مال و دولت دیا, ہم ایسے مالک کو ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ ہے شرافت بندگی, یہ شریف آدمی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں شریف آدمی وہ ہے جو بھائی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں. بڑے 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 شریف آدمی ہیں, چاہے وہ چوری کا پیسہ ہو, چاہے ڈاکے کا پیسہ ہو, چاہے وہ کیسے بھی حرام کاروبار کر کے اس نے کمایا ہو, سود سے کمایا ہو, کس طرح بھی کمایا ہو, ہم کہتے ہیں یہ پیسے والا ہے وہ شریف ہے. اور بیچارہ جو دیندار دیانتدار آدمی ہے جو نہ رشوت لیتا ہے, نہ کسی کے حرام کام میں مدد کرتا ہے, نہ خود حرام کھاتا ہے, اگرچہ وہ فقیر ہے, ارے یہ تو ایسے بیکار آدمی ہے, بیوقوف ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ابھی آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون بیوقوف تھا اور کون عقل مند تھا. کہتے ہیں ارے مولوی بڑے تنگ نظر ہیں, تنگ نظر کیا, یہ تو بس کہتے ہیں یہ نہ کرو یوں نہ کرو, پردہ کرو, بے پردگی مت کرو, برقع اوڑو, اور یہ ناچ گانا مت کرو. ارے یہ کیسے تنگ نظر لوگ ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ارے ظالم مولوی تو تم سے زیادہ وسیع النظر ہے, تنگ نظر تو تم ہو کہ تمہاری نظر صرف دنیا تک جاتی ہے, تمہاری نظر انجام تک تو پہنچتی نہیں ہے, مولوی کی نظر تو آخرت تک ہے کہ انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے, آخرت میں ہمیں کیا ملنے والا ہے, یا آخرت میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں گے. وہ تو آخرت تک دیکھتا ہے, تم تو بس یہ گھٹیا ہی چیزوں پہ نیچے نیچے دیکھتے رہتے ہو, یہ لڑکیاں, یہ موبائل, یہ گندی چیزیں, یہ غلاظت, تمہاری نظر گھٹیا ہے, تمہاری نظر مرنے والی سڑنے والی لاشوں پہ لگی ہوئی ہے, ان کے گندے مقامات پہ لگی ہوئی ہے. اور مولوی جو ہے خدا کا خوف رکھتا ہے, اس کی نظر بلند ہے, وہ اللہ پر نظر رکھتا ہے تو اس کی نظر بلند ہے کہ ہمارا مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے, دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی. علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے شعر ہمارے حضرت بہت پڑھا کرتے تھے, فرماتے تھے ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. آپ بتائیے ہماری حقیقی زندگی کون سی ہے, آخرت کی زندگی ہے یا یہ ناپائیدار زندگی؟ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے ساتھی آس پاس رہنے والے پڑوسی رشتے دار چلے ہی چلے جا رہے ہیں, چلے ہی چلے جا رہے ہیں دنیا سے, اور آج تک کوئی لوٹ کر آیا نہیں, کوئی آیا آج تک لوٹ کر, پھر وہ کہاں چلے گئے؟ ہم دفن کر کے آتے ہیں اپنے ساتھی کو رشتے دار کو, تو اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کے بس چلے آتے ہیں. اب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اب تو اس کی اصل زندگی شروع ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا قصہ تمام ہو گیا, حالانکہ اس کا قصہ تمام نہیں ہوا, اب تو اس کا قصہ شروع ہوا ہے, اب تو اس کا سفر شروع ہوا ہے. کون سا سفر؟ اپنے وطن کا سفر. تو اس کے بعد ہم آگے سوچتے نہیں ہیں بھائی ختم ہو گیا, بلکہ موبائل ہی کے اندر جو ہے قبرستان ہی کے اندر موبائل بھی چل رہے ہیں اور کاروباری باتیں بھی چل رہی ہیں, ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو اب دفن کیا, آج یہ دفن کیا ہے, کل ہماری باری ہے, پھر اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا, سفر کیسے طے ہوگا, اس کی کرنسی کیا ہے, اس کو وہاں کی آخرت کی کرنسی کیا ہے. تو ذرا بھائی ہم آخرت کی کرنسی جمع کر لیں, یہ ہم نہیں سوچتے ہے نا. تو یہ کس کی بیوقوفی ہے؟ اسی کی بیوقوفی ہے جو اپنے وطن کی زاد و راہ جمع نہیں کرتا, آخرت کا ذخیرہ نہیں کرتا. تو میرے دوستو اور عزیزو, یہ غفلت والی زندگی پر فرما رہے ہیں کہ نعرہ مستانہ مارو, اب ایک نعرہ مارو تو نہیں, اب ہم نے جو ہے غفلت کی زندگی نہیں گزارنی ہے. اور اب ہم نے غیر ضروری, یاد رکھیے غیر ضروری تعلقات, اب اس کو سیکھنا ہے کسی اللہ والے سے کہ غیر ضروری تعلقات کون سے ہیں اور ضروری تعلقات کون سے ہیں. سارے تعلقات تھوڑی توڑنے ہیں, یہ دین نہیں ہے, دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ اور سب بیوی بچوں کو والدین کو سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال یہی ہے جو حضرت کا شعر ہم نے سنا کہ دنیا میں رہ کے بھی باخدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے, دل اپنے مالک سے لگا رکھا ہے, دل دنیا کو نہیں دیا. کل بھی یہ شعر پڑھا تھا نا کہ دل مدے الا بمہرے دل خوشاں, مولانا رومی عشق خدا کے بادشاہ تھے, وہ فرماتے ہیں کہ دل مدے الا بمہرے دل خوشاں, دل کسی کو مت دو اپنا سوا اللہ والوں کے, سوا اللہ والے کے, کیونکہ اس کی محبت, اللہ والے کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے. محبت للحق, محبت بالحق ہوتی ہے, اللہ کے واسطے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دل مدے الا بمہرے دل خوشاں, یہ ایسے مخلص اور ایسے ہمدرد ہیں آپ کے کہ آپ کو آپ کے فائدے ہی کا راستہ بتائیں گے ہمیشہ. ہاں آپ کے فائدے کا راستہ بتائیں گے, اور ان کو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہمیں نذرانہ ملے گا, ہدیہ ملے گا, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ, ہمیں تو اپنے اللہ سے اجر چاہیے, ہمیں آپ کی جیب پر نظر نہیں ہے, آپ کے مال پر نظر نہیں ہے, آپ کے ہدیے نذرانے اور حلووں پر نظر نہیں ہے, ہماری دکان آپ کے حلوے اور نذرانے سے نہیں چلتی, بلکہ ہماری دکان تو ان کی عنایات سے چلتی ہے, ان کی عنایات ہمارے لیے کافی ہیں, ہے نا. تو دوستو دل نہ دے الا بمہر دل خوشاں, کہ اہل اللہ اہل محبت سے جو ہے ان کو اپنا دل دو, اور مہر پاکاں درمیان جانشاں. فرمایا کہ ان اللہ والوں کی محبت کو اپنے دماغ میں نہیں, اپنے دل میں بھی نہیں, اپنی جان میں بسا لو, جان میں, ہاں تب کام بنے گا, پھر تمہیں اللہ ملے گا, اور پھر تمہیں اللہ جو ملے گا تو تم کو دنیا میں بھی جنت سے بڑھ کر مزہ آئے گا, جنت سے بڑھ کر مزہ آئے گا. جب خالق جنت کو پالو گے تو جنت سے بڑھ کر مزہ نہ آئے گا. جو خالق کروڑوں جنتیں پیدا کر سکتا ہے ایک کن کے ذریعے, ہاں آج تو یہ میڈیکل سائنس جو ہے کتنے برس سے سینکڑوں برس سے اس ان تحقیقات میں لگی ہوئی ہے. بایولوجی ایک شعبہ ہے, وہ جسم سر سے پیر تک جو ہے ایک ایک چیز کی تحقیقات برسوں میں مکمل کر کے پھر بھی ظالم ناکام ہے. کل کہہ رہے تھے کہ یہ اصلی گھی مت کھاؤ, یہ رگوں کے اندر جم جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بیٹھے ہیں اعلانات کرنے والے اور بناسپتی گھی پلانے والے یہی ہیں ڈاکٹر. ہاں بناسپتی گھی بیچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیسی گھی مت کھاؤ بھائی, اور جب بناسپتی گھی پہ آ گئے تو کہہ رہے ارے یہ تو بہت نقصان دہ, تیل کھاؤ تیل, اور تیل بھی کون سا کھاؤ, سویا آئل کھاؤ, سویابین, وہ سب سے مفید ہے. پھر تھوڑے دن بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ تو تجارت لاس میں جا رہی ہے, کینولا کے اندر زیادہ فائدہ ہے. ارے بھائی کینولا کھاؤ, کینولا آئل کھاؤ, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, یہ سب خراب ہے. یہ تو آج تک بےچارے اپنی پٹری پہ نہیں ٹک سکے, ہے نا. اور وہ مالک اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے 1400 سال پہلے ہم کو ایسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ جس نے جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ کا راستہ نور سے روشن کر دیا, فیض نبوت سے یہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مہر پاکاں درمیان جانشاں, ان کی محبت کو ان کے بیان تو بیان ہے اور ان کے دوسرے معاملات ہیں, ان کی ذات کی محبت کو اپنی جان میں بسا لو, ہاں تو پھر تمہیں اللہ مل جائے گا. اور جو اللہ ملا تو سمجھو تمہیں کروڑ ہا جنت سے بڑھ کر تم کو ایک دولت مل گئی, ہے نا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. دہلی کے مغلیہ بادشاہوں کو جمعے کا دن ہے اور دہلی کے مغل بادشاہ وہاں موجود ہیں مسجد کے اندر, ان کو اعلانیہ فرما رہے ہیں, دل دارم جواہر پا رہے عشقست تحویلش کہ دارت زیر گردوں میر سرمانے کے من دارم. ایسے انہوں نے اعلان کیا دبنگ طریقے سے بادشاہوں کو مخاطب کر کے کہ شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایسا دل لگتا ہے کہ جس میں اللہ کے عشق و محبت کے کچھ موتی ہیں, ہے کوئی میرے جیسا امیر تو میرے سامنے آئے. بادشاہوں کو للکارا ہے انہوں نے, یہ وہ دولت ہے میرے دوستو. کیوں نہ پکاریں, کیوں نہ وہ جوش میں آئیں کہ جب خالق جواہرات ان کے دل میں موجود ہیں. ہاں ایک جواہر دو جوہر دو ہیرے دس ہیرے سو ہیرے ایک لاکھ ہیرے, وہاں تو خالق ہیرا موجود ہے دل کے اندر, ہاں تو کیوں نہیں پکاریں گے. ارے یارو جو خالق ہے شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, ملذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, ہے حلاوت نام پاک کبریا کی. ارے وہی جو شکر کا پیدا کرنے والا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے یا شکر زیادہ میٹھی ہے, بولو بھائی. اور چاند زیادہ روشن ہے کہ چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ روشن ہے نا. تو اس کو فرمایا کہ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نلذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پا کے کبریا کی. یہ ہے دولت دوستو ہمارے دنیا میں آ کر حاصل کرنے والی, جس سے ہم ان غیر ضروری تعلقات کی وجہ سے, اپنے غفلت کے پردوں کی وجہ سے, اور گناہوں کے شیطانی اور حرام مزوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. اللہ ہم سے دور نہیں ہوئے, ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے. بتایا کہ اللہ کا آفتاب آفتاب حقیقی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور ساری کائنات کو فیض پہنچا رہا ہے, لیکن جو محروم رہ گیا, دیکھو درخت اگتا ہے, گھاس ہے, باغ ہے, دیکھو گے جہاں بھی درخت اگا ہوا ہے, جہاں جہاں اس کا سایہ ہے وہاں گھاس نہیں اگتی, وہاں گھاس نہیں اگتی. تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی گھاس اور سبزہ نہیں پیدا ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ غفلت کی چیزیں, گناہوں کی چیزیں ہمارے دل پہ پردہ ڈالی ہوئی ہیں, سایہ کیے ہوئی ہیں؟ بس یہ نعرہ مستانہ مارو کہ ہم تو آئے ہیں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے, ہم کہاں اللہ میاں غفلت کے اندر, گناہوں کے اندر ہم پھنس گئے, اب ہم آپ کو راضی کر کے ہی چھوڑیں گے, اب ہم آپ کو راضی کر کے ہی زندہ رہیں گے, اور آپ کو ناراض کرنے سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں گے. تو جو شخص اپنے دل پر یہ غم اٹھا لیتا ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ اس کا پیار لے لیتے ہیں. میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. سبحان اللہ, میرے مرشد کا شعر ہے, ایسا پیار نصیب ہوتا ہے میرے دوستو اللہ والوں کو. ایک بزرگ تھے شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے, حکیم الامت اس دور کے بڑے متعدد تھے, آج سے تقریباً 100 برس پہلے کے, تو فرماتے ہیں کہ تنہائی میں فرماتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کو بتانے کی بات نہیں ہے, آج تم کو بتاتا ہوں میں یہ بات کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھ کو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے میرے دل کا پیار لے لیا. ہاں ارے بھائی کیا بات ہے بھائی, از لب نادید سب بوسا رسید, میرے شیخ کا فارسی شعر ہے یہ. جب انسان اللہ کو راضی کرنے کا غم اٹھاتا ہے, کیونکہ طبیعت میں گناہ کا تقاضا ہے, گندی فلمیں دیکھنا, ناچ گانے دیکھنا, جھوٹ بول کر مال بیچ دینا, دھوکہ کر دینا, فریب کر دینا, یہ سب طبعی تقاضے اس کو ہو رہے ہیں. یہ سب طبعی تقاضے ہونے کے باوجود یہ انسان اللہ کے لیے غم اٹھا لیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو راستہ ہے یہ میرے مالک کو ناراض کرنے والا ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے, یہ اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے, میں اپنی خواہش کو توڑ دیتا ہوں, دل کو توڑ دوں گا لیکن خالق دل کو ناراض نہیں کروں گا. عجیب شعر ایک اور یاد آ گیا ہمارے حضرت کے خلیفہ اثر صاحب کا, وہ فرماتے ہیں کہ دل کی مانو یا خالق دل کی, دل کی مانو یا خالق دل کی, دل کے آگے سوال رکھا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ, یہ اللہ والوں کے اشعار بھی ایک ایک شعر جو ہے پورا پورا بیان ہوتا ہے, بلکہ رشک صدا بیان ہوتا ہے. دیکھیے فیصلہ خود ہی کر لیجئے کہ ہمیں دل کی ماننی چاہیے یا خالق دل کی ماننی چاہیے. فوراً عقل کہے گی کہ ضرور خالق دل کا حق ہے, جس نے دل دیا ہے اسی کو راضی کرنا ہے, اپنے دل کو توڑ دینا ہے اور دل کی بات نہیں ماننی ہے. دل دیا ہی انہوں نے توڑنے کے لیے میرے دوست, ہاں دل دیا ہی توڑنے کے لیے ہے. یہ بات کاش ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جو دل توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ ہاں کروڑ ہاں خوشیاں عطا فرماتے ہیں, اس کے غموں کو خوشی میں بدل دیتے ہیں. تو میرے مرشد کا شعر کیا خوبصورت شعر ہے, فرمایا کہ از لب نادیدہ سب بوسا رسید, منچ گویم روح چے لذت چشید. کہہ رہے ہیں کہ جب میں اللہ کی خاطر اپنے دل کو توڑتا ہوں, غم اٹھا لیتا ہوں گناہ سے بچنے کا, تو ہر ہر غم پر وہ از لب نادیدہ, وہ اللہ دکھائی تو دیتے نہیں, اللہ کے لب بھی نہیں ہیں, ہونٹ نہیں ہیں اللہ کے, اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں. تو یہ ایک مثالی تعبیر ہے, مثال دیے ہیں کہ از لب نادیدہ صد وہ سارا رسید, سینکڑوں پیار اللہ تعالیٰ میرے دل کا لے لیتے ہیں, میں کیا کہوں کہ میری روح نے کیا لذت کشید کی ہے, کیا بتاؤں. کیونکہ روح آ دل بر چپر رانی شود, ای زباہ جملہ حیرانی شود. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب پاک کی خوشبو عرش اعظم سے اڑ کر میرے پاس آتی ہے تو ساری دنیا کی لغت اور زبانیں ہار جاتی ہیں اس مزے کو بیان کرنا. سبحان اللہ, میرے دوستو یہ ہے لذت حاصل کرنے کی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ چلا, ایک کیڑا تھا, کیڑا وہ جا رہا تھا کہیں تو اس کو راستے میں دوسرا کیڑا ملا, اس نے کہا کہ بھئی دیکھو فلاں فلاں یہ بیل لگی ہوئی ہے ہرے رنگ کی, اس پہ تم چڑھ جانا, ان کو جگاتے رہو بھائی, یہ اتنے اہم مضامین بیان ہو رہے ہیں اس وقت, آپ اس کو جو ہے خوب ہوشیاری سے سنیں, سیدھے ہو کے بیٹھیں, سیدھے ہو کے بیٹھیے اور یہ تو اور ٹیک بھی نہ لگائیے, یہ والی سیدھے بالکل ایک دم ہمتن گوش رہیے. تو اس کیڑے نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہرے رنگ کی بیل ہے, اس پہ تم چڑھ جاؤ, تھوڑی دور مشقت اٹھانی ہوگی, تھوڑی سی تھوڑی دور چلے جاؤ تو ایک سبز رنگ کا پھل ملے گا, بڑا رسیلا ہوتا ہے انگور, تو اس پہ وہ تم کھانا, بہت ہی رسیلا ہوتا ہے, حیات افزا ہوتا ہے, زندگی ملتی ہے اس کو اس کا رس چوسنے سے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی. آج یہ بیل پہ چڑھنا شروع ہوا تو تھوڑی دور جا کر اس کو ہرے رنگ کا پتا مل گیا, تو اب ہر پودے کے اندر اس کے پھل کا ذائقہ ہوتا ہے, اس کے پتے میں, اس کی ٹہنی میں, اس کے تنے میں, کچھ نہ کچھ, اگرچہ کسیلا ہوتا ہے, ہے نا, اس پتے کو منہ میں رکھیں تھوتو کریں گے, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اس کے پھل کا اثر ہوتا ہے, اس کا ذائقہ ہوتا ہے. تو اب جو اس نے پتے پہ گیا, اس نے تھوڑا سا اس کو کھایا, تو اس پھل کا ذائقہ, انگور کا ذائقہ اس کو اس میں ملنے لگا. تو اس نے جو ہے کہا کہ اب اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے, یہ ذائقہ تو مل ہی رہا ہے, یہ پتا ہم کھاتے ہیں آرام سے, مشقت نہیں ہے اس میں, بہت ہی آرام ہے, بہت عیش ہے, دیکھو ہرے رنگ کا پتا ہے کتنا مزیدار, اور جو ہے نرم بھی ہے اور گرم بھی ہے, اور پھولاں اور ڈھما کا خوبصورت بھی کتنا ہے, کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں. تو لہٰذا اس نے پتے کو کھانا شروع کر دیا. وہ کھاتے کھاتے بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انگور کا پتا یا کوئی ایسے پھل کا پتا بالکل اس کی بس رگیں رہ جاتی ہیں, باقی سب کہتے ہیں نا کیڑے نے کھایا ہوا ہے, تو کیڑا کھا لیتا ہے پتے کو. تو اس نے سمجھا بس یہی سب کچھ ہے, تو لہٰذا اس نے اسی پتے کے اوپر اپنی تمام عمر ضائع کر دی, ہے نا. اگر تھوڑا سا وہ مشقت اٹھا لیتا دوستو تو انگور تک پہنچ جاتا کہ نہیں. انگور کا رس کیسا ہوتا ہے, کتنا مزیدار اور میٹھا ہوتا ہے, فرحت بخش ہوتا ہے, حیات افزا ہوتا ہے. تو یہی حال ہم لوگوں کا ہے میرے دوستو, کہ ہم نے دنیا کے فانی اور مٹی کرکرے مزوں کو ہم نے جو ہے وہ سمجھا کہ بس یہی ہے ہماری زندگی کا مقصد, جو اصلی وطن ہمارا ہے, اور کس قدر بے عیب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے روتے گڑ گڑاتے رہتے ہیں اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, اللہ فرمائے کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ ہم نے اس کے لیے کیسی کیسی جو ہے نعمتیں چھپا کے, آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی, چھپا کے رکھی ہوئی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے تکالیف اور مشقت اور مجاہدوں سے. یہ امتحان ہے کہ تکلیف اٹھاؤ گے تو ہم تمہیں ایسی نعمتیں دیں گے, گھر بیٹھے بٹھائے نہیں دیں گے کہ تم کہو کہ بڑا اللہ بڑا غفور رحیم ہے, دیکھی جائے گی مرنے کے بعد, نعوذ باللہ من ذالک, کیسے کفریہ جملے ہیں یہ, کہ دیکھی جائے گی. کیا دیکھو گے وہاں؟ تو بھائی ماحول ہی بدلا ہوا ہوگا, زمانہ بدلا ہوا ہوگا بالکل. یہاں تو تم کسی سے مانگ تانگ کے گزارا کر لو گے, اس کی خوشامد کر لو گے, وہاں تو اسرائیل علیہ السلام کی خوشامد کرو کہ ایک لمحہ ہم کو دے دیں, ہم ذرا توبہ ہی کر لیں. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون, ایک لمحہ بھی اذا جاء اجلهم, جس وقت موت آ گئی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا, پھر اس کے بعد سارا معاملہ بالکل ہی آپ کے اختیار سے بالکل باہر ہوگا, بالکل باہر ہوگا. میرے دوستو فرشتے آئیں گے, خدا نہ خواستہ اگر گناہگاری کی زندگی, غفلت کی زندگی ہوگی تو حالت غضب میں آئیں گے, جن کے چہروں کو دیکھ کر کلیجہ پھٹ جائے گا انسان کا ڈر کے مارے, ہے نا. اور جو ہے اگر نیک اعمال کر کے چلے گئے تو انتہائی حسین شکلوں میں آئیں گے, بہت ہی مہربانی کے ساتھ بات کریں گے, اور قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا, جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا, اور وہاں سے جنت کی خوشبوئیں اس کو آئیں گی. دیکھیے کیسا استقبال دنیا سے شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہے نا. پھر اس کے بعد اس کی بہت آرام سے اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے, اور اس کے بعد جب محشر میں جائیں گے تو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن حشر کا 50,000 برس کا ہے میرے دوست, 50,000 برس کا, اور یہ تو 50,000 برس کا ہے, تو ایک ہی دن میں معاملہ تھوڑی نہیں مٹ جائے گا. کس خیال میں ہم بیٹھے ہیں کہ ایک ہی دن میں سب حساب کتاب ہو جائے گا؟ نہیں, کئی روز لگیں گے, اور تھک جائیں گے لوگ, پریشان ہو جائیں گے, اور جا کر انبیاء سے سفارش کریں گے, اور انبیاء جو ہے بوجہ عظمت کے اللہ کی جو ہے وہ معذرت کریں گے کہ بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے, بہت ہی معاملہ جو ہے وہ بڑے مالک سے پڑا ہے. پھر آخرکار تمام انبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے, پھر آپ سفارش کریں گے, لیکن سجدے میں گر جائیں گے پہلے, ہاں اور ایک ہفتے تک حدیث پاک میں ایک ہفتے تک سجدے ہی میں رہیں گے. ہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت فرمائیں گے کہ سر اٹھائیے اور مانگیے. کیا مانگتے ہیں؟ او ہو ہو سبحان اللہ, کیا محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کو کیسی محبت ہے اپنے پیارے حبیب سے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ اللہ ان کو راضی کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے راضی ہوں گے؟ کہ ان کی امت کو بخش دیا جائے. ہاں جب تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ان کی امت کو بخش نہ دیا جائے, جنت میں جانے والا نہ ہو. کیا محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم داڑھی کٹاتے ہیں, داڑھی منڈاتے ہیں اور کافروں کی نقل بناتے ہیں, مشرکوں کی نقل بناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خالف المشرکین وفر اللہا و احف الشوارع, مشرکین کی مخالفت کرو کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. اور ہمارے اندر محبت کا اتنا بھی ذرہ نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمارے دل میں اتنا بھی حق نہیں ہے, اتنا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ساری رات روتے رہے اور قیامت کے دن بھی تمام انبیاء پکاریں گے, اللہ سے فریاد کریں گے, یا رب نفسی نفسی, کہ میرا یا رب میرا کیا ہوگا, یا رب میرا کیا ہوگا. اور ہمارے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہیں گے, یا رب امتی یا رب امتی. یہ حق ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہم کافروں کی نقل میں اس قدر جو ہے, یعنی ان کے غیروں سے ہماری محبت بڑھ گئی ہے اور اپنوں سے ہم کٹ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھی حق نہیں سمجھتے کہ آپ حکم فرما رہے ہیں کہ یعنی ایک چیز حکم فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض واجب کے درجے میں ہو گئی. آج پوچھتے ہیں کہ صاحب ذرا دکھائیے کہاں لکھا ہے داڑھی, کون سی داڑھی, کیسی داڑھی. اچھا رکھ بھی لی تو اتنی رکھ لی چاول برابر. کسی نے مشہور کر دیا کہ تو ایک داڑھی اتنی اگر رکھ لو کہ دور سے نظر آ جائے. بھائی کون سی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. چاروں آئمہ کے نزدیک داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے. آپ دائیں سے بھی ایک مٹھی ہو, دیکھیے یہ دائیں اپنی مٹھی ہو, بچے کی مٹھی نہ ہو, اور یہ بائیں سے بھی ایک مٹھی ہو اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. بعض لوگ تھوڑی کے اوپر سے پکڑ لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں دیکھیے ہماری داڑھی ایک مٹھی ہے. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی؟ جانتے ہیں کہ ہم چوری کر رہے ہیں, داڑھی کو داڑھی کی چوری کر رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے بھائی. تو تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی اپنی استعمال کرو, اس کے بعد اس کو کاٹ دو, صاف ستھرا رکھو داڑھی کو, تیل لگا کے کنگھا کرو, خوبصورت بنا لو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اتنا بھی حق نہیں سمجھتے جو ہمارے لیے ساری زندگی روتے رہے, راتوں کو کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا, اور روتے کس کے لیے تھے؟ ہمارے لیے روتے رہے, اور قیامت میں بھی ہمارے لیے روئیں گے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے دلوں پر غفلت کے اتنے پردے پڑ گئے. میں اکثر ایک مثال, اچھا وقت تو کافی ہو گیا, ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو ہے ایک کبوتری پلی ہوئی تھی. تو وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, کبوتری پلی ہوئی تھی ماشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے, کوئی بری بات تو نہیں. تو جو ہے وہ دیکھا ایک دن کہ وہ صحن میں دانا وانا چگ رہی تھی, تو اچانک سے منڈے پر ایک بلا یا بلی آ گئی. تو اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ منڈیر پہ یہ آ گئے بلی, تو اس نے فوراً ہی بجائے اس کے کہ وہ اڑنے لگے, اڑے کہیں ادھر ادھر بھاگے, تو اس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور یوں ایسے دبک گئی نیچے, ڈر خوف زدہ ہو گئی بالکل. تو بس بلی نے تو کہا تو یہ تو شکار خود ہی ہمیں پیش کر رہا ہے کہ ہمیں کھا لیجیے, فوراً آ کے دبوچا اور لے گئی اس کو. سیکنڈوں کے اندر یہ واقعہ ہو گیا, ہم دیکھتے رہ گئے. تو وہ جناب دیکھیے کہ اس نے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کیا کہ نہ ہم دیکھیں گے شکار کو اور نہ ہم شکار ہوں گے, ہم بچ جائیں گے آنکھیں بند کرنے سے. تو آج ہم مسلمانوں کو میرے دوستو یہ حال ہے کہ ہم علم دین بھی حاصل نہیں کرتے کہ نہ معلوم کریں گے نہ ہم پہ فرض ہوگا. جیسا کہ ہمارے حضرت نے قصہ سنایا کہ ایک گاؤں والے بہت ہی پیٹ بھر کے جاہل تھے, بہت ہی جاہل قسم کے لوگ. تو ایک مولوی صاحب آئے, ان کو نصیحت وغیرہ کی, اور رمضان کا مہینہ قریب تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو رمضان شریف آتے ہیں, تو روزہ رکھنا ہوتا ہے ان کو. روزہ کیا چیز ہوتی ہے ان کا بھائی؟ صبح سے لے کر جو ہے طلوع صادق سے لے کر اور مغرب کے وقت تک, طلوع غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا پینا ہے, اور جو چھوٹے موٹے 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 مسائل بتا دیے. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ تو بڑا مشکل کام ہے, صبح سے لے کے شام تک کون بھوکا رہے گا, اتنی مشقت کون اٹھائے گا. تو دلی دل میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے. پوچھا کہ کہاں سے آتے ہیں رمضان شریف؟ تو انہوں نے کہا وہ مغرب کی طرف نظر آتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. میٹنگ بیٹھی ان کی آپس میں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دینا, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رمضان شریف کو آنے ہی نہیں دیں گے. اچھا آپ بھی میٹنگ کر کے فیصلہ. اچھا کون تاریخ کو آئیں گے؟ وہ 29 تاریخ کو آئیں گے, نہیں تو 30 کو آ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. سارے گاؤں والے جو ہے بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو گئے, تو 29 کو کھڑے ہوئے ہیں, کوئی نہیں آیا. پھر 30 کو چلے گئے, تو 30 کو دیکھا کہ اور جیسے ہی غروب ہونے لگا آفتاب, تو ایک صاحب اونٹ پہ بیٹھے چلے آ رہے ہیں دور سے. دلی دل میں انہوں نے کہا آپس میں کہ ضرور یہی رمضان شریف ہے, آنے دو ان کو, دیکھتے ہیں. جیسے وہ قریب آیا بیچارہ تو کہا, دور سے ہی کہا, کون تم کا, تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا رمضان علی. اتفاق سے ان کا نام بیچارے کا شامت کے مارے کا رمضان تھا. تو انہوں نے کہا بس وہ ڈنڈے لاٹیاں لے کر جو اس کے پیچھے دوڑے, اور بیچارے کو معلوم بھی نہیں کہ میرا کیا قصور ہے, کیوں مجھے مار رہے ہیں, میں نے کیا جرم کر دیا. پیچھے سے لاٹیاں برسا برسا کے اس کو بیچارے کو بھگا دیا. اب اس کے بعد جو آرام سے حقہ پی رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, مزے میں ہنس رہے ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد پھر مولوی صاحب آئے, کہا ہم نے آپ کو بھائی رمضان شریف کا بتایا تھا, آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا. کہا کیسا روزہ, کون سا روزہ؟ ارے بھائی رمضان آیا ہوگا آپ نے. نہیں ہم نے اس کو آنے ہی کہاں دیا, وہ آتا تو فرض ہوتا ہم پہ روزہ. تو ہمارا یہی حال ہے میرے دوستو کہ ہم دین کے مسئلے کو معلوم بھی نہیں کرتے, کہ بھائی کم سے کم دین کا مسئلہ معلوم ہو جائے تو مسئلہ معلوم کرنے کا نور دل میں آ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ علم کا نور ہوتا ہے اور نور الہی ہوتا ہے, یہ علم جو ہے نور الہی ہوتا ہے. تو معلوم ہو جانے کا نور دل میں آ جاتا ہے, اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عمل میں کمزوری ہو تو کم سے کم دل میں ندامت تو ہوتی ہے کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے لیکن ہم کر نہیں پا رہے, تو کبھی نہ کبھی اس کو پھر عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے کہ بھائی بس اب بہت ہو گئی, اب وہ نعرہ مستانہ مارو اور اپنے جو ہے آپ کو سنبھالو اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو. تو یہ دوستو ہماری زندگی کو ایسے اللہ تعالیٰ ہماری بنا دے کہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں, اور ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور آخرت کے ذخیرے جمع کرنے کی. بڑے بڑے ذخیرے, بڑے بڑے انعامات ہیں میرے دوستو چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر. ہم سیکھیں تو صحیح, ہم قریب تو آئیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہم قریب اللہ والوں کے اسی لیے نہیں بیٹھتے کہ بھائی معلوم ہو جائے گا پھر کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیے کہ اگر نہ معلوم کریں گے تو دوہرا گناہ ہوگا, ایک یہ کہ معلوم کیوں نہیں کیا اور دوسرا یہ کہ عمل کیوں نہیں کیا. ہاں یہ مت سمجھو کہ جان چھوٹ جائے گی, جان نہیں چھوٹے گی بلکہ دوہرا گناہ ہوگا, خدا نہ خواستہ. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اب تو ٹائم کم ہے, بس جلدی سے اشعار پڑھتا ہوں. پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ, پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو, پھر سہرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ, کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ, سہرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ, سہرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ, رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا ویرانہ. اللہ کے عاشقوں کے لیے دنیا قید خانے کی ہے, اس لیے کہ قید خانے میں اپنوں سے جدائی ہو جاتی کہ نہیں؟ دنیا میں اللہ سے فراق ہے اور اللہ سے وصل ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت میں. اس لیے وہ ان کے لیے دنیا مثل قید خانہ ہے. اور مومن کے لیے اس لیے بھی قید خانہ کہا گیا ہے کہ یہاں پابندیاں ہیں. جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشقت اور مجاہدات سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو شہوات سے گناہوں کے مزل سے ڈھانپ دیا ہے. لہذا حدیث پاک میں ہے جس نے شہوت کا پردہ پھاڑا گناہوں کا پردہ پھاڑا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا اور جس نے مشقت اور مجاہدے کا پردہ پھاڑا وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اب راستہ ہم متعین کر لیں کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں, تھوڑی سی زندگی ہے میرے دوستو. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر انگلی ڈال کر نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا لگ کے آیا ہے, تو جتنی نسبت اس پانی کو اس سمندر سے ہے, اس تری پانی بھی نہیں کریں گے, وہ تو تر ہو گئی بس ایک گنگلی, تو اس کی جو نسبت اس سمندر سے ہے وہ دنیا کی زندگی کو آخرت سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے. ابھی تو ہمیں بہت طویل لگ رہی ہے زندگی, بڑی ہماری لمبی لمبی منصوبے, بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے, لیکن میرے دوستو آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی. میرے مرشد فرماتے اچانک سے موت آ لیتی ہے, سارے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں میرے دوستو, ہے نا. تو ہم فکر کر لیں آخرت کی, اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے, کسی اللہ والے سے تعلق کر لیں, اس کے پاس آنا جانا رکھیں, انشاءاللہ تعالی گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے, خود ہی چھوڑ جائیں گے. مزیداری کے ساتھ معاملہ طے ہوگا انشاءاللہ تعالی. رو رو کے کوئی مجنوں زندان کہہ رہا تھا, یا رب میرا ویرانا, یا رب میرا ویرانا, دست جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ, دست جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ, زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ, زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں, مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ, مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ, کوئی سچا اللہ والا مل جائے تو یہ راستہ تمہارا طے ہو جائے گا. دم میں تمہاری یہ جو کیوں اور کیا والی عادتیں ہیں, گناہوں والی عادتیں ہیں, یہ سب کی سب جو ہے عشق و محبت میں تبدیل ہو کر بالکل فرم برداری والی ہو جائے گی.
فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں, مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ, محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا, ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا.
نفس تو یہ کہتا رہتا ہے آج نہیں کل کر لیں گے, چلو کل کر لیں گے, ابھی نہیں شام کر لیں گے, شام نہیں صبح کر لیں گے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. نفس تو غفلت کے ساتھ چلاتا ہے اور ٹھکانہ اس کا جہنم میں ہے. تو ہم کیا کریں, ایک بار دل رانا کر دیں اس کے اوپر, نہیں ابھی آج اور اسی وقت ہے نا, ابھی سے ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے, کل سے نہیں بدلنا, کل کبھی نہیں آتی, یاد رکھیں. ہر روز یہی کہے گا نا اس کو, کل کر لیں گے, کل کبھی آئے گی نہیں. وہ جو نعرہ ہے نا ہمارے جناح صاحب کا, ناؤ اور نیور, یہ فارمولا اختیار کرو تب انشاءاللہ فٹافٹ کام بنے گا.
محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا.
آخری شعر ہے,
گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی اختر, گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی اختر, ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ،
یعنی اس مٹی کے جسم کی کیا قیمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو، لیکن اگر دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کا موتی ہے تو پھر یہ ساری کائنات کی دولت سے یہ قیمتی بن جائے گا، ہے نا؟ تو یہ خزانہ جو دل میں اللہ نے رکھا ہے محبت کا، وہ ظاہر ہو جائے گا، ظاہر سے کام بنتا ہے نا بھائی، تو وہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا۔
گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر، ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب رندانہ۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نشر تیب کا ایک واقعہ پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ نشر تیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج نمبر 21، حق تعالیٰ کی رویت اور کلام۔ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور عبد الرزاق نے بواسطہ معمر کے حسن سے روایت کیا کہ انہوں نے حلف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور ابن خزیمہ نے عروہ بن زبیر سے اس روایت کو ثابت کیا، اور ابن عباس کے تمام اصحاب اس کے قائل ہیں، اور کعب احبار اور زہری اور معمر سب اس کا جزم کرتے ہیں، اور نسائی نے باسناد صحیح بطریق عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم کے لیے ہو، اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اور طبرانی نے اوسط میں بسند ثقات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ بصر سے یعنی نظر سے، اور ایک مرتبہ قلب سے۔ اور خلال نے کتاب السنہ میں مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص زوم کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا افتراء کیا، سو کون سی دلیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کا جواب دیا جاوے؟ انہوں نے فرمایا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، رأیت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو امام احمد کی روایت سے یہ حدیث مرفوع بھی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے۔ اللہ اپنے کرم سے جو کچھ عرض کر دیا آپ کی توفیق سے، اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہو گئی مجھے معاف فرما دے، اور اے اللہ میرے تمام گناہوں کو اور سب مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج تک اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہ علانیہ کیے ہوں یا چھپ کر کیے ہوں، جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، اے رب کریم سب کے سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس چھوٹی سی مجلس کو ہماری قبول فرما لے، ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہم ہر لمحہ آپ کو راضی کرنے کی جستجو رکھیں، اور ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور اگر خطا ہو جائے تو اے اللہ جب تک رو رو کر آپ سے خلاصی نہ مل جائے، آپ کو راضی نہ کر لیں، اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو بھی، ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لیجئے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے، تمام بیماروں کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مہلک بیماری نے بڑا پریشان کیا ہے اللہ، اے اللہ ہم امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے صدقے سے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ بحرمت سید المرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مہلک بیماری سے تمام مسلمانان عالم کو خصوصاً، اور تمام عالم کو اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اور اس کی وجہ سے جو پریشانیاں مسائل پیدا ہوئے ہیں اے اللہ خزانے غیب سے ان کو پورا فرما دے. ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کی جائز حاجت کو پورا فرما دے اور اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما اور ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. میرے مرشد ادام اللہ ذلہم علینا اور ان کے گھر والے بیمار ہیں اور اے اللہ صاحبزادیاں بھی بیمار ہیں. اے اللہ سب کے سب کو شفاء کلی عطا فرما, شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. اے اللہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو اے اللہ خزانے غیب سے اس کو پورا فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اپنے کرم سے ہم سب کو بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.